بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام محمد علی محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، زاویہ نگاہ میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، پروگرام کے آغاز سے پہلے ہم عید مباحلہ کی مبارکباد پیش کرنا چاہیں گے۔ عید مباحلہ اسلام کی ایک اہم ترین کامیابی کا آئینہ اور نمونہ ہے۔ ناظرین، حسب معمول آج بھی ہم ہفتے کے اہم واقعات اور تغیرات پر تجزیاتی نظر ڈالیں گے، تو آئیے ملاحظہ فرما لیجیے ہماری آج کی گفتگو کے موضوعات۔
IAEA کی رپورٹ پر ایران کا رد عمل، بحرین میں حکومت مخالفین کی شہریت کی منسوخی، پاکستان میں شیعہ مسلمانوں کی ٹارگٹ کلنگ۔ گستاخانہ فلم بنانے والے کو قید کی سزا۔ امریکی صدارتی انتخابات میں اوباما کی دوبارہ کامیابی۔
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zawiya_nigah@sahartv.ir۔
ناظرین، اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب نے ایران کے ایٹمی پروگرام کے سلسلے میں IAEA کے سربراہ کی تازہ رپورٹ پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ رپورٹ انتہائی افسوسناک ہے، اور انہوں نے کہا کہ سیاسی محرکات کے حامل یہ رپورٹ اور یہ رویہ غلط فہمیوں کے ازالے میں اہم رکاوٹ ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندے محمد خزائی نے تہران کے جوہری پروگرام کے بارے میں ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل یوکیا امانو کی حالیہ رپورٹ پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیاسی محرکات کا حامل تفریق آمیز اور غیر قانونی رویہ غلط فہمیوں کے خاتمے میں بہت زیادہ رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ IAEA کے ساتھ ایران کے بھرپور تعاون پر ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کی مسلسل تاکید کے باوجود IAEA کے ڈائریکٹر جنرل یوکیا امانو نے اپنی ایک رپورٹ میں ایران کی جانب سے عدم تعاون کے نقطے کے تحت تنقید کی ہے۔ اپنی اس رپورٹ میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران صحیح طرح سے تعاون نہیں کر رہا، اور اسی بنا پر ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی اس نتیجے پر نہیں پہنچی ہے کہ ایران میں تمام جوہری آلات پرامن مقاصد کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ایران پر امانو نے یہ الزام ایسی حالت میں لگایا ہے کہ رواں سال کے دوران ایرانی حکام نے تہران اور ویانا میں IAEA کے نمائندوں سے کئی بار گفتگو کی ہے، اور تہران نے اپنے جوہری حقوق کے تحفظ کے دائرے میں ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے ساتھ تعاون اور مذاکرات جاری رکھنے کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ تہران کے جوہری پروگرام کے بارے میں ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل یوکیا امانو کی حالیہ رپورٹ پر اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندے محمد خزائی نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا، اور اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ تہران کے جوہری پروگرام کے سلسلے میں انتخابی اور غیر منطقی رویے سے اس عالمی ایجنسی کی افادیت اور اس کا اقتدار خطرے سے دوچار ہو گیا ہے، کہا کہ اس جاری عمل سے NPT کا اعتبار ختم اور جوہری توانائی کے پرامن استعمال سے متعلق رکن ملک کے مسلمہ حق کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ محمد خزائی نے مشرق وسطی میں سب سے بڑے خطرے کی حیثیت سے صہیونی حکومت کے فوجی جوہری پروگرام اور اس سلسلے میں عالمی برادری کی تشویش پر ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کی عدم توجہ کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اب تک NPT معاہدے میں شامل نہیں ہوا ہے، پھر بھی بعض ممالک من جملہ امریکہ، برطانیہ، فرانس غیر روایتی طور پر اسرائیل کے جوہری پروگرام میں بھرپور تعاون کر رہے ہیں۔ اس سے قبل ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی میں ایران کے نمائندے علی اصغر سلطانیہ نے بھی اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ تہران کے جوہری پروگرام کے خلاف دعوے ان خود ساختہ رپورٹوں کی بنیاد پر کیے جا رہے ہیں جو اسرائیل اور اس کے حامیوں نے تیار کی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ IAEA ان رپورٹوں کو ایران کو دینے سے گریز کر رہی ہے۔ ایران کے پرام جوہری پروگرام کو خطرناک ظاہر کرنے اور IAEA کے ساتھ تہران کے بھرپور تعاون کا رنگ پھیکا ظاہر کرنے کے لیے اسرائیل اور بعض بڑی طاقتوں کی تمام تر کوششوں کے باوجود ایران نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ بین الاقوامی معاہدوں کی بنیاد پر تہران اپنے جوہری حقوق کا پابند ہے، اور ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے معائنہ کاروں کی رپورٹوں کی بنیاد پر تہران کی پرم جوہری سرگرمیوں میں کسی بھی قسم کی خلاف ورزی کا مشاہدہ نہیں کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی اس حقیقت سے کہ بعض اختلافات کے باوجود ایران اور آئی اے ای اے مذاکرات جاری رکھے جانے پر زور دیتے رہے ہیں، اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ دونوں فریق اپنے اختلافات دور کرنے اور کسی مثبت نتیجے پر پہنچنے کی بدستور کوشش کر رہے ہیں۔ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی اپنے معائنہ کاروں کے معائنہ رپورٹوں کی بنیاد پر یہ بات بخوبی جانتی ہے کہ ایران پر جوہری ہتھیار بنانے کی کوششوں کا الزام بالکل بے بنیاد ہے۔ یہاں تک کہ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل یوکیا امانو کی حالیہ رپورٹ بھی کہ جس میں ایران کے جوہری پروگرام میں کسی بھی قسم کی خلاف ورزی نہ پائے جانے پر یقین کا اظہار کیا گیا ہے، مذکورہ دعوے کی تصدیق کرتی ہے کہ ایران پر جوہری ہتھیار بنانے کی کوششوں کا الزام بالکل بے بنیاد ہے۔ تاہم ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں جو کچھ منفی نکات پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ اس ایجنسی پر ایران کے دشمن ملکوں کے شدید دباؤ کا نتیجہ ہے، اور بظاہر یہ ایجنسی اس قسم کا ڈرامہ اور دو رخی رپورٹیں پیش کرنے کا سلسلہ ختم کرنے پر قادر نہیں ہے۔ چنانچہ مسلم امر یہ ہے کہ اس طرح کے دباؤ اور جھوٹے دعووں سے ایران اپنے جوہری حقوق سے جو بین الاقوامی طور پر تسلیم کیے گئے ہیں ہرگز پیچھے نہیں ہٹے گا، اور تہران اس بات کا پرزور خواہاں ہے کہ جوہری توانائی کے پرامن استعمال کے لیے یورینیم کی افزودگی کا ایرانی قوم کا حق باقاعدہ طور پر تسلیم کیا جانا چاہیے۔
ناظرین، بحرین میں جہاں عوام اپنے جمہوری حقوق کے لیے پرامن تحریک چلا رہے ہیں اور سن 2011 کے فروری مہینے سے مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، وہیں دوسری جانب حکومت نے ایک اور آمرانہ اقدام کرتے ہوئے سیاسی کارکنوں کی شہریت منسوخ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
سعودی عرب کی حمایت یافتہ بحرینی حکومت نے ملک کے 31 سیاسی کارکنوں کی شہریت منسوخ کر دی ہے۔ بحرین کی وزارت داخلہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان لوگوں کی شہریت قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے والے اقدامات کی وجہ سے منسوخ کی گئی ہے۔ جن لوگوں کی شہریت منسوخ کی گئی ہے ان میں بعض سابق رکن پارلیمان، علماء اور قانوندان شامل ہیں، اور ان سب کا تعلق ملک کی اکثریتی شیعہ آبادی سے ہے۔ واضح رہے کہ شہریت کسی بھی ملک سے ایک فرد کے سیاسی، قانونی اور مانوی تعلق کو کہتے ہیں کہ جس کے تحت اسے حقوق حاصل ہوتے ہیں اور اس کی بنیاد پر حکومت اور فرد پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اگرچہ قانونی لحاظ سے شہریت ایک زوال ناپذیر امر ہے جسے کسی بھی ملک کے باشندوں سے الگ نہیں کیا جا سکتا، کوئی بھی حکومت صرف اسی صورت میں کسی شخص یا اشخاص کی شہریت سلب کر سکتی ہے جب اس کے اس اقدام کو عوام کی حمایت حاصل ہو۔ حکومت بحرین کے اس معاندانہ اقدام پر متعدد سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور سب سے پہلا سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا آل خلیفہ حکومت کو بحرین کے باشندوں کی شہریت سلب کرنے کا اختیار حاصل ہے؟ جب سے بحرین میں عوامی تحریک شروع ہوئی ہے آل خلیفہ حکومت نے بحرین کے انقلابیوں کے خلاف سیاسی اور قانونی لحاظ سے تمام سازشیں کر ڈالی کہ ملت بحرین اپنی تحریک سے ہاتھ کھینچ لے۔ ملت بحرین کے نہتے افراد کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دینا، انہیں جیلوں میں نہایت غیر انسانی طریقوں سے جسمانی اور ذہنی ایذائیں پہنچانا، انہیں روزگار سے نکال دینا، حقوق سے محروم کر دینا، اپنے کارندوں کے ہاتھوں زخمی ہونے والے افراد کے علاج کی ممانعت کرنا، عوام کے گھروں پر حملہ کر کے خواتین کو تشدد کا نشانہ بنانا، عوام پر زہریلی گیسوں سے حملہ کرنا آل خلیفہ کے غیر انسانی اور مجرمانہ اقدامات کی چند ایک مثالیں ہیں۔ ملت بحرین کے خلاف آل خلیفہ کے غیر قانونی اور غیر انسانی اقدامات اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ آل خلیفہ حکومت کو بحرینی عوام بھرپور طریقے سے مسترد کر چکے ہیں، اور یہ حکومت اب قانونی جواز کھو بیٹھی ہے اور شہریوں کو ان کے حقوق سے محروم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ آل خلیفہ کی شاہی حکومت انقلابیوں کو شہریت سے محروم کر کے اپنے خاص امتیازی اور سیاسی اہداف حاصل کرنا چاہتی ہے۔ سیاسی لحاظ سے آل خلیفہ کی حکومت ایک زمانے سے بحرین کی شیعہ اکثریت کے خلاف سازشیں کر کے ان کی آبادی کا تناسب بگاڑنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ شیعہ مسلمانوں کو جو اس سرزمین کے اصلی باشندے ہیں اکثریت حاصل نہ رہے۔ بحرین کی حکومت کئی برسوں سے دیگر ملکوں کے شہریوں کو بحرین لا کر انہیں شہریت دے رہی ہے، اور اب اس نے شیعہ مسلمانوں کی اکثریت ختم کرنے کے لیے اپنی اس نسل پرستانہ پالیسی کو نیا رنگ دینا شروع کر دیا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ آل خلیفہ کی یہ پالیسی مکمل طرح سے صہیونی حکومت کی امتیازی اور مجرمانہ پالیسیوں سے ملتی جلتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شہریت سلب کرنے کی آل خلیفہ کی پالیسی بنیادی طور سے غیر قانونی ہے، کیونکہ بے بنیاد بہانوں سے کسی بھی باشندے کی شہریت سلب نہیں کی جا سکتی۔ آل خلیفہ کا دوسرا ہدف یہ ہے کہ وہ صرف شیعہ مسلمانوں کی شہریت سلب کر کے یہ ظاہر کرنا چاہتی ہے کہ بحرین میں صرف شیعہ مسلمان ہیں جو اس کے مخالف ہیں، جبکہ حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ بحرین کے عوام، چاہے شیعہ ہوں یا سنی، سبھی آل خلیفہ کی آمریت کے خلاف ہیں۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ بحرین کی اکثریت شیعہ مسلمانوں پر مشتمل ہے، جو آل خلیفہ اور سعودی عرب اور ان کے سامراجی آقا امریکہ اور صہیونی حکومت کو قابل قبول نہیں ہے۔ بحرین کے وزیر داخلہ راشد بن عبداللہ آل خلیفہ ایسے وقت میں قومی سلامتی کے تحفظ کا دعویٰ کر رہے ہیں جب ان کی حکومت انسانی حقوق اور شہری آزادیوں کے مسلمہ عالمی قوانین اور اصولوں کو مسلسل پامال کرتی چلی آ رہی ہے۔
ناظرین، گستاخانہ فلم بنانے والے امریکی پروڈیوسر کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ گستاخ فلم ساز کے خلاف جعلسازی کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
توہین آمیز امریکی فلم بنانے والے پروڈیوسر نکولا بیسلے کو 7 نومبر بروز بدھ آزادی اظہار کے قانون کی خلاف ورزی کے جرم میں 1 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ مارک بیسلے یوسف کو 1 سال قید کی یہ سزا فیڈرل گورنمنٹ کی جیل میں کاٹنا ہوگی، جبکہ سزا مکمل ہونے کے 4 سال بعد تک اسے عدالت کی نگرانی میں رہنا ہوگا۔ مارک بیسلے کو 2010 میں بھی جعلی نام سے بینک اکاؤنٹ کھلوانے کے الزام میں 21 ماہ قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ مسلمانوں کی معصومیت نامی توہین آمیز فلم بنانے والے اس شخص کو مشرق وسطی اور دنیا کے دیگر علاقوں میں مسلمانوں کے شدید ردعمل اور احتجاج کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ البتہ اسے قید کی یہ سزا 1.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی وجہ سے نہیں، بلکہ صرف مشروط آزادی بیان کے قانون کی خلاف ورزی کی وجہ سے سنائی گئی ہے۔ درحقیقت امریکی حکام نے اس فلم کی مخالفت کے تمام تر دعووں کے باوجود فلم بنانے والے اور اس کی تشہیر کرنے والے لوگوں کے خلاف کوئی عملی اقدام کرنے سے گریز کیا ہے۔ اگرچہ امریکی صدر باراک اوباما نے اقتدار سنبھالنے کے بعد مسلمانوں کے حوالے سے امریکی پالیسیوں میں تبدیلی کی بات کی تھی، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف بننے والی اس فلم سمیت امریکہ میں ہونے والی اسلام مخالف کارروائیوں نے ان کے دعووں کی کلئی کھول کر رکھ دی ہے۔ حالانکہ ساری دنیا کے مسلمانوں نے مذکورہ توہین آمیز فلم کے خلاف زبردست مظاہرے کیے تھے، اور لیبیا میں ہونے والے ایسے ہی مظاہروں میں امریکہ کو اپنے سفیر سے بھی ہاتھ دھونا پڑا تھا۔ اوباما انتظامیہ نے اس وقت مذکورہ فلم کی تیاری اور ریلیز کے حوالے سے لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی مذمت سے گریز کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ حکومت امریکہ کبھی بھی اپنی سرحدی حدود میں اسلام مخالف اقدامات کی مذمت اور یا ایسے اقدامات کی روک تھام کے لیے کچھ نہیں کر سکی ہے۔ حالانکہ یہ بات کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ بیسلے نے 100 امریکی یہودیوں کے فراہم کردہ $5 ملین کے ذریعے یہ توہین آمیز فلم تیار کی تھی، جس کا مقصد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کو بدنام کرنا تھا۔ یہ بات پوری طرح واضح ہے کہ امریکی حکام نے شخصی آزادیوں اور اظہار رائے کی آزادی کا بہانہ بنا کر اس شرمناک اور گھناؤنے اقدام کی روک تھام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، حتیٰ اس کی براہ راست مذمت سے بھی گریز کرتے رہے۔ اس کے برخلاف اگر مغرب میں ہولوکاسٹ کے بارے میں شک و تردید کا اظہار بھی کیا جاتا ہے تو ایسا کرنے والے کے خلاف سخت کارروائی ہوتی ہے، اسے جیل کی ہوا کھانا پڑتی ہے اور حتیٰ ملازمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 11 ستمبر کے بعد اسلام کے خلاف امریکہ سے شروع ہونے والے معاندانہ اقدامات اب نئے فیز میں داخل ہو گئے ہیں اور حکومت امریکہ کی سرپرستی میں پوری دنیا میں پھیلتے جا رہے ہیں۔
ناظرین، پاکستان میں شیعہ مسلمانوں کی ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے، اور اندوہناک واقعات وقتاً فوقتاً رونما ہوتے رہتے ہیں۔ حکومت اس سلسلے میں ناکام ثابت ہوئی ہے اور ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ اب بھی چل رہا ہے۔ ناظرین، اس موضوع پر ہم وقت کی کمی کی وجہ سے اپنا تبصرہ آپ کو نہیں سنوا سکتے، اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ اور اب ہم آتے ہیں پروگرام کے آخری موضوع یعنی امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات کی طرف۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات میں صدر باراک اوباما کو ایک بار پھر کامیابی ملی۔ انتخابات کی اہم باتوں میں ایک یہ رہی کہ عوام کی شراکت بہت کم ہوئی۔ ساتھ ہی ایک اہم موضوع یہ بھی رہا کہ اس دفعہ کی انتخابی مہم پر بہت بڑا بجٹ خرچ ہوا، جبکہ امریکہ اقتصادی بحران سے دوچار ہے۔ اوباما اب اس نئے دور میں کن مشکلات سے روبرو ہوں گے، ان کے سامنے کیا چیلنجز ہوں گے، اس سلسلے میں ہم بحث کریں گے اور گفتگو ہوگی ہماری۔ اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے اس کے لیے سیاسی امور کے ماہر اور تہران یونیورسٹی کے اکیڈمک بورڈ کے رکن جناب فواد عزدی صاحب کو۔ خیر مقدم آپ کا پروگرام میں۔ فواد عزدی صاحب، امریکہ کے صدارتی انتخابات کے سلسلے میں ہم گفتگو یہاں سے شروع کریں گے کہ عوامی شراکت بہت محدود پیمانے پر رہی، عوام نے بہت کم تعداد میں شرکت کی۔ ایک قیاس آرائی یہ بھی کچھ حلقے کر رہے ہیں کہ جو سینڈی طوفان آیا اس کی وجہ سے بھی شراکت متاثر ہوئی، لیکن وہیں کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ نہیں بلکہ دیگر وجوہات ہیں۔ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدمت بینندگان،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، عید مبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امریکی انتخابات کے سلسلے میں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 2012 کے امریکی انتخابات جو اعداد و شمار بتائے گئے ہیں، اس میں رائے دہندگان کی تعداد بہت کم تھی، تقریباً 14 ملین لوگوں نے اس میں کم ووٹ دیا۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ طوفان اس کی وجہ ہوگی۔ طوفان جو ہے وہ شمال مشرقی امریکہ میں آیا ہے اور باقی ملک کے بعض علاقے جو ہیں، دیگر علاقے سے متاثر نہیں تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تو پورے امریکہ میں اس طوفان کا زیادہ اثر نہیں تھا، اس لیے کہ طوفان ایک محدود علاقے میں آیا تھا۔ عوام کے کم شرکت کی اصل وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اوباما نے جو وعدے کیے تھے، تبدیلی کے جو وعدے انہوں نے کیے تھے، اپنے ان وعدوں پر وہ عمل نہیں کر سکے۔ لوگوں نے ان پر اعتماد کیا، ان کو ووٹ دیا، انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے ان سے جھوٹے وعدے کیے، تو انہوں نے اس لیے ووٹ نہیں دیا۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ جو ہے وہ یہ بتائی جا سکتی ہے کہ 2008 سے کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں وال اسٹریٹ پر قبضہ کرو تحریک شروع ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ امریکہ میں دو جماعتی نظام ہے، اور حقیقی معنوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ میں دو پارٹی بھی نہیں ہے، بلکہ ایک پارٹی ہے اور اس کے دو دھڑے ہیں ایک ہی پارٹی کے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو دولت مند ترین طبقہ جو ہے، ان میں ممکن ہے کہ بعض چیزوں میں اختلاف ہو، لیکن یہ کہ ان کی مجموعی نقطۂ نگاہ ایک ہے اور یہ 1% پر مشتمل ہے۔ تو یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اکوپائی تحریک بھی عوام کی شرکت کم ہونے میں مؤثر واقع ہوئی ہے، اور امریکہ کا سسٹم ایسا ہے کہ کسی تیسری پارٹی کو اس میں نہیں دیا جاتا ہے۔ آپ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ گرین پارٹی کی جو نمائندہ تھی، بہت مشکل سے انہوں نے جو ہے وہ کچھ حالاتوں میں جو ہے وہ امیدوار کی حیثیت سے ان کا ان کو جو جو ہے وہ اپنا رجسٹریشن کروا سکیں, لیکن جب یہ مناظرے میں شرکت کے لیے, صدارتی مناظرے میں شرکت کے لیے آئیں تو نہ صرف یہ کہ ان کو جو ہے وہ اس میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی مباحثے میں, بلکہ ان کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں بیڑی پہنائی گئی. تو آپ دیکھیں کہ مطلب وہاں پہ یہ سب وہ واقعات ہیں کہ عوام جو ہیں وہ جانتے ہیں. تو بہرحال اس کے علاوہ جو ہے وہ اسی طرح سے کانگریس کے الیکشن میں بھی جو ہے 35% لوگوں نے ووٹ دیا, اور امریکہ میں جو مقامی جو انتخابات ہوتے ہیں اس میں 15% لوگ ووٹ دیتے ہیں. تو اچھا وہ بھی کہتے ہیں کہ در حقیقت جو بد اور بدتر کے درمیان وہ کہتے ہیں ہمیں انتخاب کرنا ہے, تو بد و بدتر کے بیچ میں وہ بد یعنی برے کا انتخاب کرتے ہیں. تو اب جن لوگوں نے اوباما کو بھی امتحان دیا ہے تو انہوں نے بھی جو ہے وہ اس حیثیت سے نہیں دیا ہے کہ وہ اوباما کو بہت اچھا سمجھتے ہیں, بلکہ چونکہ رومنی جو ہے وہ جنگ کی باتیں کر رہا تھا, کشیدگی کی باتیں کر رہے تھے, اور بش کے زمانے میں انہوں نے دیکھا تھا, تو انہوں نے دیکھا کہ تو چونکہ رومنی کو آنے سے روکنا تھا اس لیے مجبوراً انہوں نے اوباما کو ووٹ دیا تاکہ رومنی جو ہے وہ اقتدار میں نہ آ سکے. تو آپ دیکھیں کہ امریکہ میں جو انتخابات ہوتے ہیں اور دوسری جگہوں پہ جو انتخابات ہوتے ہیں اس میں فرق پایا جاتا ہے. جیسے ایران میں جو الیکشن ہوتا ہے اس میں عوام میں جو ہے وہ ایک جذبہ پایا جاتا ہے, وہ ایک جذبے کے ساتھ امیدواروں کا انتخاب کرتے ہیں. امریکہ میں وجہ دوسری ہے.
باراک اوباما اب منتخب ہو چکے ہیں اور مزید 4 سال تک وہ امریکہ کی قیادت کریں گے. اگر امریکہ کی صورتحال کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ امریکہ ایک عبوری دور سے گزر رہا ہے, یعنی ایک مضبوط پوزیشن میں امریکہ رہا ہے, مضبوط طاقتور ملک مانا جاتا رہا ہے, لیکن پچھلے کچھ عرصے سے امریکہ کی وہ پوزیشن باقی نہیں رہی ہے, بلکہ وہ اس سے ہٹ کے ایک نئی پوزیشن پہ پہنچنے والا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں اس کے اتحادی ملکوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے, اس کی اتحادی حکومتیں ایک کے بعد دیگرے گرتی جا رہی ہیں, ختم ہوتی جا رہی ہیں. اس صورتحال کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اوباما ملک کو کیسے آگے بڑھائیں گے ان 4 برسوں میں جو آگے ان کے سامنے ہیں؟
یقیناً اوباما کے سامنے خاص قسم کی مشکلات ان کے سامنے آئیں گی. سب سے بڑی مشکل وہی اقتصادی مشکل ہے, اقتصادی مسئلہ ہے. دسمبر کے آخر تک آپ دیکھیں گے در حقیقت ایک خاص صورتحال پیش آئے گی کہ جو 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 مالی جو ہے وہ سمجھیے سقوط گاہ کے اس پر تب پہنچ جائے گا. پہلی جنوری سے کچھ خاص چیزوں پر عمل ہونا چاہیے. بجٹ کا جو میں کمی ہے وہ پہلی جنوری سے اس پر کا نفاذ ہوگا. نتیجے یہ ایک اور شاک امریکہ کے اقتصادیات پر لگ سکتا ہے, اور سر انجام اوباما اور ڈیموکریٹ دوسرے دیگر ڈیموکریٹ لیڈر اور ریپبلکنز یہ ان قوانین کو کس طرح سے نفاذ کریں, کہاں پر ٹیکس بڑھائیں, کہاں پر حکومت کے اخراجات کم کریں, اگر ان تمام معاملات میں ان میں اتفاق رائے حاصل نہیں ہو سکا تو سسٹم جو ہے وہ جمود کا شکار ہو جائے گا اور پھر خاص قسم کی مشکلات سامنے آئیں گی. امریکی حکومت کے زوال کے سلسلے میں ایک زمانے میں امریکہ کی حکومت سپر پاور تھی, اور اب جو ہے وہ یہ حیثیت کھوتی جا رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. امریکہ کے جو گزشتہ لیڈران تھے وہ یہ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ امریکہ تدریجی طور پر ایک سپر پاور سے ایک معمولی ملک میں تبدیل ہوگا. اب اس وقت جو مشکلات امریکہ میں پائی جاتی ہیں ان پر قابو پانا اتنا آسان نہیں ہے, جو سرمایداری نظام بنیادی طور پر جو بنیادی مشکلات سے دو چار ہے،
دلیل پیشرفت غرب ایک امریکہ بعد از جنگ جهانی
اور مغرب کی دوسری جنگ جہانی کے بعد امریکہ اور مغرب کی پیشرفت کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ تھی کہ پیٹرولیم یعنی تیل کی قیمت بہت کم تھی، لیکن ادھر گزشتہ عشرے کے دوران تیل کی قیمت جو ہے وہ اوپر گئی ہے اور ایک بہت ہی ارزاں شے سے کی حیثیت سے وہ نکل چکی ہے، تو اب جو ہے تیل جو ہے وہ گزشتہ قیمت پر کے $15 اور $16 بیرل پر جائے یہ ناممکن ہے، تو مغرب والے عرب ملکوں میں جو ان کا اثر و نفوذ تھا وہ صورتحال جو انہوں نے پیدا کر رکھی تھی اس سلسلے میں وہ صورتحال اب پیدا ہونا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. دوسری بھی مشکلات بھی ہیں، دوسری عالمی جنگ کے بعد تجارت کے میدان میں امریکہ جو ہے وہ سب سے اوپر تھا، لیکن 20-30 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے امریکہ کے تجارتی رقیب جو ہیں وہ اس کے سامنے آ گئے ہیں اور بہت سے پرانے رقیبوں نے بھی طاقت پیدا کر لی ہے اور کچھ نئے رقیب بھی تجارت کے میدان میں امریکہ کے سامنے آ گئے ہیں. یہ دوسری مشکل ہے کہ اس کا بھی جو کوئی حل ان کے نظر نہیں آ رہا ہے. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کے جو کارخانے ہیں وہ یکے بعد از دیگرے بند ہوتے جا رہے ہیں. بڑے بڑے امریکہ کے صنعتی کارخانے جو ہیں وہ بند ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے جو صنعتیں ہیں وہ وہاں سے نکل کے برازیل اور چین جیسے ملکوں میں منتقل ہو رہے ہیں. ان ملکوں میں کارخانے جو ہیں بڑے بڑے بڑی صنعتوں کے قائم ہو رہے ہیں، اس لیے کہ یہاں پر جو افرادی قوت ہے وہ سستی ہے. برازیل میں چین میں جو کثیر القومی کمپنیاں ہیں تو وہ اپنے کارخانے جو ہیں وہ ان ملکوں میں قائم کر رہے ہیں. اس طرح سے آپ دیکھیں کہ امریکہ کے جو افرادی قوت ہے وہ بے روزگاری سے دوچار ہو رہی ہے. تو یہ بہت سے یہ سارے عوامل مل کر اس بات کا باعث بنے ہیں کہ امریکہ کا جو ہے اثر و رسوخ کم ہو، تجارتی اثر و رسوخ کم ہوا، اقتصادی اثر و رسوخ کم ہوا، تو یہ سیاسی اثر و رسوخ کم ہونے پر منتج ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ امریکہ کا جو فوجی بجٹ ہے وہ دنیا کے تمام ملکوں کے مجموعی بجٹ کے برابر ہے. تو امریکی حکومت جو چاہتی ہے اس تک پہنچنا اس کے لیے اتنا آسان نہیں رہا ہے. آپ دیکھیں کہ فلسطین اور صہیونی حکومت کا مسئلہ وہ نہیں حل کر سکا ہے. عراق میں جو وہ چاہ رہا تھا اس کو نہیں حاصل کر سکا. افغانستان میں اس کا جو ہدف تھا وہ پورا نہیں ہو سکا ہے. پاکستان میں اگرچہ حکومت پاکستان خود کو امریکہ کی اتحادی کہتی ہے لیکن امریکہ کی طرف سے پاکستان کے علاقوں پر جو ہے ہر روز بمباری ہوتی ہے اور بے گناہ افراد مارے جاتے ہیں جس کی بنا پر پاکستان میں اس کے لیے نفرت بڑھتی جا رہی ہے. اس کے باوجود پاکستان میں اس کے جو اہداف ہیں وہ انہیں حاصل نہیں کر پا رہا ہے. تو نتیجہ ہم یہ حاصل کر رہے ہیں کہ امریکہ فوجی لحاظ سے بڑی طاقت ہے لیکن عملاً وہ ایک ایسی بڑی طاقت ہے کہ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر پا رہا ہے. اتفاق سے ایران میں جو انقلاب آیا یہ امریکہ کے اجارہ داری کے مقابلے میں مزاحمت کا سرآغاز ہوا اور اب آپ دیکھیں کہ یہاں کے خطے کے دیگر ملکوں میں بھی مزاحمت جو ہے وہ فروغ پا رہی ہے. امریکہ کی حکومت مسلمانوں کی اس مزاحمتی تحریک کے مقابلے میں
امریکہ کے سامنے جناب آقا جو مشکلات ہیں ظاہر متعدد ہیں، گوناگو ہیں. مشرق وسطی کے علاقے میں اس کے سامنے مشکلات ہیں. ایک مسئلہ گوانتانامو جیل کا بھی تھا جو اوباما نے پہلی دفعہ کامیابی کے وقت یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے بند کریں گے، آج تک وہ بند نہیں کر سکے. آئندہ کچھ ہی یعنی 1.5 سال بعد تقریباً افغانستان سے امریکہ کو باہر نکلنا ہے، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. ان مسائل سے اوباما کیسے نمٹیں گے اور کیا اسٹریٹیجی ان کی ہوگی؟ کیا کوئی نئی حکمت عملی اختیار کر سکیں گے جو امریکہ کے مفاد میں ہو؟ چونکہ یہ خاص طور سے مشرق وسطی کا جو علاقہ ہے یا افغانستان کا جو مسئلہ ہے امریکہ کے نقصان میں جو تغیرات رونما ہو رہے ہیں وہ امریکہ کے نقصان میں ہیں. کیسے حل کریں گے, کیسے نمٹیں گے اوباما اور امریکی حکام؟
دیکھیے مشکل ساختاری داره
امریکہ کے ڈھانچے میں مسئلہ ہے, نقص اس کے ڈھانچے میں ہے. امریکہ کی جو سیاست کامیاب نہیں تھی اس کو آپ دیکھیں کہ افغانستان میں وہ کامیاب نہیں تھے, پاکستان میں کامیاب نہیں ہوا, عراق میں کامیاب نہیں رہے, مقبوضہ فلسطین میں وہ کامیاب نہیں رہے. دنیا کے بہت سی جگہوں پر جو کامیابی وہ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ نہیں حاصل کر سکے. جنوبی امریکہ میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو بہت سے وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ وہ لیڈر زیادہ ووٹ حاصل کرتا ہے جو امریکہ کی مخالفت کرتا ہے, تو اس سے امریکی سیاستاں بھی اس طرف متوجہ ہیں. وجہ یہ, لیکن وہاں کا ڈھانچہ ایسا ہے, وہاں پر اسرائیلی لابی صہیونی لابی جو ہے وہ اس کا اثر و رسوخ اتنا زیادہ ہے, اس کی وجہ سے امریکہ اپنے مفادات کی فکر کرنے کے بجائے اس نفوذ کی وجہ سے جو صہیونی لابی کو حاصل ہے وہ اپنے مفادات کے بجائے صہیونی. اب دیکھیں کہ وہاں پر انتخابات میں جس طرح پیسہ خرچ ہوتا ہے, 1% جو یہودی ہیں ان کے پیسے سے یہ لوگ الیکشن لڑتے ہیں, تو اب تو اپنے مفاد کے بجائے اسرائیل کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہیں. آپ آگے دیکھیں کہ مسئلہ فلسطین میں چونکہ وہ اسرائیلی لابی کے دباؤ میں, اس لیے ان کی بات مانتے ہیں. بنابر آپ دیکھیں کہ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکال سکے. ایران کے تعلق سے بھی یہی مسئلہ ہے, ایران ایک بڑا ملک ہے, یہاں پر کے عوام ایسے ہیں کہ جو مزاحمت پر یقین رکھتے ہیں اور مضبوط ہیں, قوی ہیں, وہ اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ امریکہ جو ہے وہ پھر کوئی ایسا کام کر سکے کہ یہاں پر شاہ جیسی کوئی حکومت لا سکے, یا جس طرح سے عرب ملکوں میں اس کو نفوذ حاصل ہے, یہاں نفوذ حاصل کر سکے. حکومت امریکہ کو اپنی سیاست بدلنی چاہیے, اس کو وہ بھی سمجھتے ہیں لیکن نہیں کر پا رہے ہیں. مشرق وسطی کے بارے میں ان کے جو استکباری اور سامراجی جو خواہ ہے, آپ دیکھیں کہ وہ کچھ کام ایسے جو ہونے چاہیے وہ انجام نہیں پا رہے ہیں. یہ امریکہ کا جو سیاسی ڈھانچہ ہے اس کے اندر نقص پایا جاتا ہے. اسرائیلی لابی کے ساتھ ہی ساتھ خود امریکیوں کا ایک نقطۂ نگاہ ہے اپنے بارے میں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسرائیلی لابی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا, لیکن جب مثلا دیکھیں کہ جیسے اسرائیلیوں کو جنوبی امریکہ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, لیکن امریکہ کی ایک سامراجی خواہ ہے کہ جو اپنی سیاست کو تبدیل نہیں کر پا رہا ہے. امریکیوں نے جو جنگیں لڑی ہیں کی ہیں ان ویتنام میں جو کئی ملین لوگوں کو انہوں نے قتل کیا, اس میں اسرائیل کا مل دخل نہیں تھا, اس میں خود امریکیوں نے یہ کام کیا ہے. وہ تسلط پسند ہیں, وہ دنیا کے مختلف حصوں پر اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں اور عملاً جو ہے وہ اس میں ناکام رہتے ہیں. لیکن جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس ناکامی کے ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی روش بدلنے کے لیے تیار نہیں. ایک طرف دیکھیے کہ آپ وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں لیکن گوانتانامو ان کے پاس ہے, آزادی کی بات کرتے ہیں, آزادی اظہار کی بات کرتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ ایران کے سیٹلائٹ چینلوں کو بند کر دیا ہے. ایسی حالت میں کہ وہ
حق حقوق ملت
اقوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں لیکن جہاں بھی کوئی حکومت اپنے عوام کے ووٹوں کے اساس پر برسر اقتدار آتی ہے, امریکی حکومت کی مخالف ہوتی ہے, تو اس پر وہ الزام لگاتے ہیں. اب آج بہت کم کوئی ایسا ہوگا جو امریکہ کی حکومت کی نوعیت اور اس کی ساخت سے واقف نہ ہو. وہ امریکہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ منظر سے غائب ہوتا جا رہا ہے, یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے امریکہ کے سامنے. لیکن امریکہ میں ایسے صدور منتخب ہوتے ہیں جو ان باتوں پر توجہ نہیں دیتے ہیں, اور جو افراد کی جیسے مثلا یہ جو محترمہ جیل اسٹائن جو آ سکتی تھی, آپ گرین پارٹی کی رہنما, وہ بہت سی باتیں انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیے ایران سے جنگ نہ کریں, پاکستان پر ڈرون حملے نہ کریں, لیکن ایسے لوگوں کو امریکہ کے سیاسی نظام میں گھسنے نہیں دیا.
بہت شکریہ, بہت شکریہ ناظرین, آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی اور اسی کے ساتھ ہمارا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. آخر میں بس اتنا عرض کرنا ہے کہ جناب عزدی صاحب نے اپنی گفتگو میں بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ امریکہ ایک ایسی فوجی طاقت ہے کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں اس کی ریشہ دوانیاں ہیں، لیکن تغیرات اس انداز کے نہیں ہیں اور اس نہج کے نہیں ہیں جو امریکہ کی مرضی ہے. تو ایک ایسی طاقت کے سربراہ آج اوباما ہے، پچھلے 4 سال سے بھی وہ اس ملک کی سربراہی کر رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا کے حالات کو اوباما اور ساتھ ہی امریکہ کے دیگر اہم ادارے جو پالیسی سازی میں اہم رول ادا کرتے ہیں وہ اس حقیقت کو سمجھیں اور پالیسیوں کو نئے سرے سے مرتب کرنے کی کوشش کریں، تو شاید امریکی عوام کو کافی فائدہ پہنچ سکتا ہے اور امریکہ اس حالت سے نکل سکتا ہے. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں اگلے پروگرام اور اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.